Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Buzurgo dosto aur maazat saathiyo, Allah tabarak wa taala ne surah Luqman ki is ayat sharifa mein ye hukm diya hai Hazrat Luqman alaihi salam ki nasihaton ke waaste se, us zimn mein samjhe ummat e Muhammadiya ko ke tum ittiba karo un logon ke raaste ka jo mujh meri taraf palat chuke hain, پھر میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے انجام اور معال کے اعتبار سے, پھر میں خبر دوں گا تمہیں ان تمام کاموں کے بارے میں جن کو تم کیا کرتے تھے, کہ وہ صحیح کرتے تھے غلط کرتے تھے کس نیت سے کرتے تھے, پھر اس کے حساب سے جزا اور سزا ہوگی بدلہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ میاں آگاہ کریں گے کہ تم کیا کرتے تھے, کہ کیا مطلب خالی انفارمیشن کے واسطے تھوڑی سی رہیں گی بات ہو. اللہ بیان کرے گا کہ تم نہ کیا کیا کام کرتے تھے کا مطلب ہے وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ جو جانتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے, اچھی چیزوں کے بابت جان کر جان اور تمہاری نیتوں کو بتا کر کے تم نے یہ کام اس نیت سے کیا تھا اس کے یہ اس کا یہ انجام ہے اس کا یہ صلہ ہے, یہ فرمائے یہ کرے گا اللہ میاں. اسباب کے درجے میں, ظاہری اسباب کے درجے میں ہمیں دوستو ہدایت سے وابستہ رہنے کے لیے اور ہدایت پانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک ضروری امر کی طرف اشارہ ہے اس میں. تو ظاہری طور پر ہدایت سے مالا مال ہونے کے لیے کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے, رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے. رجال اللہ سے مراد اہل اللہ ہے, اور اس آیت شریفہ میں واضح طور پر اللہ میں حکم دے رہے ہیں کہ آپ اتباع کیجئے ان لوگوں کا جو میری طرف پلٹ چکے ہیں. بعض آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ میں نے فرمایا ہے کہ بھئی میں نے جو اتارا ہے اس کا اتباع کرو, یعنی قرآن. بعض جگہ رسولوں کا تذکرہ ہے کہ بھئی ہم نے ایک نبی امی بھیجا ہے ایسی ایسی صفتوں کے ساتھ کہ وہ حلال کرتا ہے طیب چیزوں کو, حرام کرتا ہے خبیث چیزوں کو. تو وہ لوگ جو ایسے رسول پر ایمان لائیں ان کا ادب اور احترام کریں تعظیم اور محبت کے ساتھ, اور ان کی مدد کریں اور ان کے دین کی مدد کریں اور اس نور کا اتباع کریں جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے, تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیاب کون ہوں گے؟ قرآن مجید نے وضاحت فرمائی کہ کامیاب یہ لوگ. تو وہاں رسول کے اتباع کا حکم ہے, رسول کی مدد کا حکم ہے, اور اس کتاب کے اتباع کا حکم ہے جو آپ کے ساتھ اتاری گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے بعد والی آیت میں بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, کہ اس رسول کا اتباع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ کی اطاعت ہو گئی, قرآن کی اطاعت ہو گئی, رسول کی اطاعت ہو گئی. اللہ کا اتباع, قرآن کا اتباع, رسول کا اتباع. اب بزرگان دین کا اتباع کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن مجید ہی کی آیتوں میں ہے. کہ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیتیں انبیاء اور رسول سے ہٹ کر بھی بزرگ ہستیوں سے متعلق اللہ عز و جل نے ان کی عظمت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ طبقہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. انبیاء کے علاوہ وہ صدیقین کا طبقہ ہے, وہ شہداء کا طبقہ ہے, وہ صالحین کا طبقہ ہے. تو صالحین کا طبقہ تو نجات پانے والوں کا طبقہ ہے, وہ کم از کم درجے میں مطلوبہ ایمان اور عمل صالح ہونے کی بات ہے. اول وہلہ میں جنت میں داخلے کے مستحق بنانے کے لیے اپنے کو کم از کم صالحین کی لسٹ میں لے جانے کی محنت کرنا ہے. نفس کلیمہ سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی, لیکن اول وہلہ میں پہلے ہی مرحلے میں نجات ملے گی اس کی گارنٹی نہیں ہے. بدعملیوں کی سزا پانے کے بعد اللہ عز و جل رحم فرما دیں تو جنت میں جائے گا, لیکن اول وہلے میں پہلے مرحلے میں جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو صالحین کی لسٹ میں داخل کرنا ضروری ہے, اور یہ نجات والا راستہ ہے. سمجھے لیکن اللہ عز و جل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے امت محمدیہ کو وہ شرف اور فضل بخشا ہے دوستو، وہ مقامات بخشے ہیں جن کو ہم درجات والا راستہ کہا جاتا ہے۔ فرائض اور واجبات سے ہٹ کر، خواہ وہ عبادات بدنیہ کی لین کے ہوں، خواہ وہ عبادات مالیہ کی لین کے ہوں، خواہ وہ عبادات قولیہ کی لین کے ہوں، قولی عبادات ہوں کہ مالی عبادات ہوں کہ بدنی عبادات، ان میں سے ہر عبادت میں دو تین پہلو ہیں، بعض فرائض واجبات کی قبیل سے ہیں، بعض سنن کی قبیل سے ہیں، بعض نوافل کی قبیل سے ہیں، اور ان تمام اقسام میں نیت اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے قبولیت کے لیے۔ تو صحیح نیتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نوافل کے کثرت سے اہتمام میں، قولی عبادات میں بھی، مالی عبادات میں بھی، بدنی عبادات میں بھی، اللہ عز و جل نے درجات کے وعدے فرمائے ہیں۔ کون سے درجات؟ مقام شہادت کا، مقام صدیقیت کا، ابرار مقربین ہیں، مخلصین ہیں، مخلصین ہیں، محسنین ہیں، برارہ ہیں، کرام ہیں، یہ سب قرآنی اصطلاحات ہیں۔ تو یہ درجات کے راستے ہیں، یوں سمجھے کہ درجات کے مقامات ہیں، اور وہ اللہ عز و جل نے اس امت کو نوازے ہیں دوستو۔ تو ان تک پہنچنے کے لیے، ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے، ہمیں ان تمام تدبیروں کو اختیار کرنا ہے جو تدابیر کا اشارہ قرآن مجید نے ہم کو دیا ہے۔ تو اہل اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین کے حوالے سے اللہ نے حکم دیا، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ میں فرما رہے ہیں وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو آدمی اللہ عز و جل کی طرف رجوع ہو جائے، تم ایسے آدمی کا اتباع کرو۔ اس میں انبیاء اور رسول کے علاوہ بھی عام مومنین سے جو اس حیثیت کے شان کے ہوں کہ انہوں نے اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف پھیر لیا ہے، اپنے ظاہر کو بھی اللہ کی طرف پھیر لیا ہے شریعت مطہرہ کا پابند بنا کر، تو پھر ایسے شخص کے قول و فعل کا اور ان کے عمل کا اتباع کرنا، ان کی نقل کرنا، ان کے پیچھے رہنا، ان کی مصاحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ ساتھ رہنے کی فکریں اور کوششیں کرنا تاکہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں، اس کی ہدایت دی گئی۔ تو دوستو، سلاسل سے، تصوف سے وابستگی، مجالس سے وابستگی، بزرگان دین کی خانقاہوں سے وابستگی کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کی طرف پلٹ چکے ہیں، ذرا اس سے جو ہے نا اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اس کے لیے بنیادی طور پر جو چیزیں درکار اور ضروری ہیں، جس کا مذاکرہ بار بار ہوتے رہتا ہے دوستو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اصل عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا۔ ہمارے بڑے مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی ایک چراغ جلا ہوا ہے اور ایک چراغ بجھا ہوا ہے، تو بجھے ہوئے چراغ کو جلانے کی ترغیب کیا ہے اس چراغ سے جو جلا ہوا ہے؟ تو اس بجھے ہوئے چراغ کو آپ جھکائیں گے تو اور ملائیں گے تو وہ چراغ جل پڑے گا، لیکن وہ چراغ جڑنا ہی نہیں چاہ رہا ہے اور وہ چراغ جھکنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، تو وہ جلے گا کیسے؟ تو ہمارے دل میں اگر عشق اور محبت خداوندی اور عشق اور محبت رسول کی دیا جلانا ہے اور اس کی شمع جلانا ہے دوستو، تو ہمیں یہ اختیار کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، جڑنا پڑے گا، اور ان کا اتباع کرنا پڑے گا۔ وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ چیز، اسی چیز کی شکلیں، اسی چیز کی تدبیریں ہیں سمجھیے، ہمارا اور آپ کا ملنا جڑنا، اس میں اخلاص اور تصحیح نیت انتہائی بنیادی درجے کی چیزیں ہمارے بڑے بار بار بتاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ بزرگ ہستیاں، وہ برگزیدہ ہستیاں دوستو، جنہوں نے اللہ سے اپنے آپ کا تعلق قائم کر لیا تھا، جڑ گئے تھے، ان میں سے ایک بزرگ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دو چار احوال سناتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت اصل میں تشریف لانا تھا، پتہ نہیں کس عذر کی وجہ سے حضرت کو دیر ہو گئی، اللہ خیر و عافیت سے رکھے، خیر و عافیت سے حضرت یہاں تشریف لا لیں۔ ساتھیوں نے خواہش کی کہ بھائی میں کچھ دیر بیٹھ جاؤں، اس لیے بیٹھ گیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اصل انہیں اجمیری نہیں ہے، ان کو ثم اجمیری بولنا چاہیے، اس لیکن اصل ہے انہوں سجزی، کیا ہے سجزی، لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے سنجری۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سنجری غلط ہے، اصل میں وہ سجزی لفظ ہے، وہ لیکن بعد والی کتابوں میں غلط پرنٹ ہو کے غلط طباعت ہو کے وہ سنجری سنجری پڑھا جانے لگا ہے. اور سجزی بھی اصل میں سجستان سے ہے, اور سجستان اصل میں سیستان ہے, سیستان سجستان, اور اس سے منسوب کرتے ہوئے سجزی عربی میں بولتے ہیں. حضرت وہاں کے ہیں, ایران کے قدیم ایران کے حصوں میں آتا ہے یہ علاقہ. حضرت کے حوال حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, اور مستقل کتاب چبھی ہے حضرت کی زندگی پر. دوسرے سلاسل تصوف کے بعض اہل علم اور اہل قلم حضرات نے بھی لکھا ہے, لیکن حضرت ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ہمارے معتبر علماء اور مستند علماء میں سے ہیں, اور تاریخ کے بہت بڑے ماہر ہیں اور مؤرخ ہیں, اور انہوں نے جو معیار اپنایا ہے, جن چیزوں کو قبول کیا ہے انہوں نے, وہ معیاری چیزوں کو قبول کیا ہے, غیر معیاری چیزوں کو قبول نہیں کیا ہے. تو اس لیے تاریخی دعوت و عزیمت میں حضرت نے جو حوال سنائے ہیں ہمیں, ہم لکھے ہیں, وہ ہمیں وہاں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اپن حضرت سے بیعت ہوئے, ساتھیاں پوچھتے کون سے سلسلے میں بیعت ہوا میاں, تم ہمارے شیخ کو ہمارے حضرت کو چاروں سلسلوں میں اجازت ہے, لہٰذا میں قادری بھی ہوں, چشتی بھی ہوں, میں سہروردی بھی ہوں, نقشبندی بھی ہوں. تو ان چاروں سلاسل کے اعتبار سے تم چشتی بھی ہوئے, قادری بھی ہوئے, سہروردی بھی ہوئے, نقشبندی بھی ہوئے. ہاؤ, تو یہ جو جس بزرگ کی نسبت سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے ان کے بارے میں کچھ جانتے کیا؟ مثال کے طور پر چشتی کس بزرگ سے منسوب ہے؟ تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب. ان کے بارے میں کچھ جانتے کیا؟ بولے تو نہیں نہیں معلوم ہے. ارے وہ سلسلے میں بیعت ہوا, وہ سلسلے کے شیخ کے, ان کے مرکزی بزرگ کا تیرے کو احوال نہیں معلوم؟ بول کے ساتھیاں مذاق اڑا دیتے. اس لیے ہمارے ہر ساتھی سے گزارش ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں, پہلی فرصت میں, کم از کم ان مشائخ اور مرکزی شخصیات اور بزرگوں سے آگاہ ہو کہ بھائی وہ حضرات کیا تھے, کیسے تھے, ان سے یہ سلسلہ جو چل پڑا ہے وہ کن بنیادوں پر ہے, ان کی کیا خصوصیات اسپیشلٹی ہے. سبھی دین بتانے والے ہیں, سبھی دین سکھانے والے ہیں, سبھی اللہ سے جوڑنے والے ہیں, پھر ان میں سے ہر ایک کا فرق کیا ہے, ان میں سے ہر ایک کی خصوصیات کیا ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں, یا بنیادی تھوڑی بہت نالج تو ہمیں ہونا چاہیے. تو غرض علم مباحث تو اپنی جگہ ہے فرق کے حوالے سے, یا طرق ترتیب, طرق تربیت کے حوالے سے, یا سلوک کے مدارج طے کرنے کی ترتیبوں کے حوالے سے بحثیں الگ الگ ہیں کہ فلاں کے پاس سلوک کے مدارج طے کرنے کی یہ ترتیب ہے, فلاں کے پاس یہ ترتیب ہے, یا فلاں کے پاس فلاں چیز کا غلبہ ہے, فلاں چیز کا غلبہ ہے فلاں کے پاس. لیکن ابتدائی مرحلے میں ہم آپ حضرات سے کچھ بزرگ کے کچھ بنیادی احوال سنانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے عام بھائیوں کے لیے مفید مطلب ہوں گے اور ہمارے لیے راہ عمل کو کھولنے والے ہیں. ان میں سے دوستو ایک پہلو یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے احوال کو پڑھیں تاکہ ہمارے اندر بھی ان جیسے احوال اور کیفیات یا صفات یا خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہوں, ان سے کچھ سبق اور عبرت حاصل کریں. تو ان میں سے ایک صفت یہ دکھتی ہے ہم کو حضرت کی کہ بھئی ہم اولیاء اللہ کی خدمت کرنے والے بن جائیں, محبت کرنے والے بن جائیں, خدمت کرنے والے بن جائیں. اس لیے کہ احوال یہ ملتے ہیں حضرت کے کہ حضرت کا ایک باغ تھا, اس باغ میں اس زمانے کے مجذوب بزرگ تھے, وہ بزرگ تشریف لائے تو بزرگوں سے محبت رہی تو آدمی ریسپیکٹ کرتا, عزت دیتا. تو بزرگ تشریف لائے تو انہوں نے عزت دی, ریسپیکٹ کیا, پھر ان کو کچھ کھانے کو دیا, تو یہ خدمت ہو گئی. عزت دینا, محبت کرنا پہلا عنصر, خدمت کرنا دوسرا حصہ سمجھے آپ. پھر ان بزرگ نے آپ کو کچھ کھانے کو دیا, آپ نے تبرک کے طور پر اس کو کھا لیا, یہ عاجزی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حماقت خورے رہے, غرور تکبر رہا تو ارے انہوں کھا کے چھوڑے سو میں کھانا بول کے نہیں کھاتا ہوں, لیکن حضرت نے اس کو کھا لیا. فرماتے ہیں کہ میرا کھانا تھا وہ کہ میں نے اپنے پورے باغ میں نور کو محسوس کیا, میری حالت غیر ہو گئی, میں نے سب بیچ بچا کے اہل اللہ کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دے دی. اس سلسلے کے مشائخ کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے, انہوں بھی چشتی, چشت وہ بھی ایک مقام کا نام ہے, ایک مقام کا نام ہے چشت, وہاں کے رہنے والوں کو چشتی بولتے. تو چونکہ ان کے شیخ چشتی تھے تو انہوں اپنے شیخ کی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو چشتی لکھتے تھے. تو اس لیے ان کے سلسلے میں جتنے بھی مرید ہوتے ہیں اپنے آپ کو چشتی چشتی لکھتے ہیں. چشت تو اصل میں ایک جگہ کا نام ہے, جیسے حیدرآباد کے رہنے والوں کو حیدرآباد ہی بولتے. حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, ان کی خدمت میں رہے, سلوک طے کیا, بڑے مقامات اور مرتبے کو پائے پہنچے, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ہی کی خدمت اور صحبت میں رہتے رہے. اور خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کیسے بزرگ تھے اس کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ انہوں اپنے مریدین کے ساتھ ایک قافلے میں تھے, کہیں پڑاؤ ڈالا, روزے سے تھے, شام کے وقت میں کچھ افطار کا اہتمام کر لیں گے, بول کے مرید کو بولے میں ذرا وہ جا کے وہاں آگ دکھ رہی, دیکھ ذرا آگ لے کے آ, بولے تو وہاں جا کے دیکھا تو وہ آتش کدا تھا, یعنی مجوسیوں کی پوجا پاٹھ کی جگہ تھی, آگ کے پوجا پاٹھ کی جگہ. تو ان کا خادم جا کے بولا, حضرت بھائی صاحب ذرا تھوڑی آگ دے دیجیے, ہمارے خیمے میں تھوڑا سا چولہا جلانا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ مقدس آگ ہے, ہمارا خدا ہے, اس میں سے ہم ایک حصہ نہیں دے سکتے, آپ کو جاؤ. تو بیچارہ مرید واپس آ گیا. اور اس زمانے کے آتش کدے وہ لوگ اتنی عبادت کرتے تھے ان کی کہ کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے اس کو, برسا برس سے چلا وہ کنٹینیو آگ جلتے رہتی تھی, اس کا اہتمام کرتے تھے وہ لوگ. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا وہ لوگ آگ نہیں دے رہے, کیوں بھائی؟ تو نہیں وہ لوگ تو اس آگ کے پجاری ہیں. اچھا آگ کی عبادت کرتے ہیں, آگ کو خدا سمجھتے ہیں. بول کے ان کو دعوت دینے کی جذبات سے, ان کی اصلاح کے جذبات سے حضرت تشریف لائے اور ان کو پوچھا کہ بھائی تم لوگ وہاں کے پجاریوں کو پوچھا کہ تم لوگ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ خدا ہے, طاقتور ہے, یہ طاقت ہے, اس کے اندر طاقت ہے, سب سے بڑی طاقت ہے, ہر چیز کو جلا کے رکھ دے, اس لیے بڑی طاقت ہے, اس لیے ہمارا خدا ہے یہ نا. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں, تم خدا تمہارا خدا ہے یا تم کتنے سال سے اس کی پوجا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اتنے سالوں سے اس کی عبادت کرتا ہوں, پوجا کرتا. تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تو تم سے اتنا خوش ہو گیا ہوگا وہ کہ تمہیں جلاتا نہیں ہوگا, بولے جا کے بتاؤ اندر, چلو چلو جا کے بتاؤ, تمہارا خدا ہے, تم اتنے سال سے اس کی پوجا کر رہے ہو تو تم سے تو خوش ہو گیا ہوگا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں جل جاؤں گا. جب اس نے اس قسم کی پستی کا اظہار کیا تو حضرت اس کے گود کے بچے کو لے کے گھس گئے آتش کدے, اس کے بچے کو لے گئے. وہ پکارتا ہی رہے گا کہ میرا بچہ میرا بچہ, تم جلے تو جلے, میرا بچہ جلے گا, بول کے ڈر رہا ہوں. تو حضرت اس کے آتش کدے میں گئے, پھر واپس آ گئے اور یوں کہا کہ دیکھ میں اس کی پوجا نہیں کرتا لیکن اس نے مجھے نہیں جلایا, اس لیے کہ میں اس کی پوجا کرتا ہوں جس نے اس کو بنایا. تو اس کے بعد سمجھ میں آ گئی, اس نے فوراً توبہ کیا, مجوسیت کو چھوڑا اور کلمے کا اقرار کیا. تو یہ ہے کون, معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ. پھر حضرت کے حوالے میں لکھا ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ, ہمارا موضوع حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت نے اپنے مشائخ سے اجازت وغیرہ لے کر سفر حج فرمایا, مدینہ منورہ کی زیارت فرمائی, وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں, اور آپ نے حکم دیا کہ ہم اے معین الدین تمہیں اجمیر جانا, ہند جانا ہے, ہند یا سندھ کا لفظ وہاں جانا, تو آپ تشریف لائے. اللہ عز و جل نے آپ کے ریاضتوں اور مجاہدات سے خوش ہو کر آپ کو بہت ساری کرامتوں سے نوازا تھا, غیر معمولی رعب, غیر معمولی کشش, غیر معمولی تصرف والی کیفیت اللہ عز و جل نے آپ کے اوپر ڈال دی تھی. اس زمانے کے حوالے میں لکھا ہے کہ آپ جس راستے سے آئے تھے اس میں ہرات بھی پڑتا ہے, مشہور شہر ہے ہرات, غالباً ایران ہی کے علاقے کا ہے, لیکن وہاں پر ایک شیعہ سردار رہا کرتا تھا اور اتنا ظالم قسم کا تھا کہ جس آدمی کو دیکھتا کہ ابوبکر نام کا ہے, عمر نام کا ہے, عثمان نام کا ہے, تو اس کو مار ڈالتا تھا. غلام اگر غلاموں میں سے ہوتا تو بدل سے یعنی بہت تیزی سے اس پر تصرف کرتا, اس کو نقصان پہنچاتا, جس نام کی انہیں اتنی نفرت تھی شیعہ ہونے کی وجہ سے شیخین کے ساتھ. تو حضرت کو معلوم ہوا کہ ایک ظالم ایسا ہے حضرت کہ اس نے سنیوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے, اس نے سنیوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. تو حضرت نے کہا اچھا, پھر حضرت نے پتہ نہیں کیا دعا کی اندر اندر اور کیا توجہ تصرف فرمایا, اللہ والے زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. لکھا ہے احوال میں کہ بھائی حضرت نے اس کو ایک نظر بھر کے دیکھا, ایک نظر بھر کے دیکھا بس, اور پھر اس کے بعد وہ کیا دیکھا اس کا, اس کیوں مجبور ہوا اس بات پر کہ وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے شیعیت سے توبہ کی. اس کی توجہ یہ ہوتی ہے دوستو کہ یہ بزرگان دین کے تصرفات اور توجہات سے آدمی کے جو روحانی اور قلبی کیفیات ہیں نہیں وہ ایک دم بدل جاتے ہیں. وہ اندر کی فیلنگ چیز ہوتی ہے, اس لیے باہر والا جو واقعہ لکھتا ہے, دیکھ کر واقعہ لکھتا ہے یا سناتا ہے, ان بتا ہی نہیں سکتا اس کو. یہ وجدانی چیزیں رہتی, یعنی خود کے پانے کی چیزیں رہتی. وجدانی چیزیں بولے تو جیسے مثلا نابالغ بچے کو آپ لذت جماع بتانا چاہ رہے ہیں, نہیں بتا سکتے. بالغ ہو گیا ان شادی کرا تو پتا چلتا اس کو, صحبت کرا تو پتا چلتا اس کو, لیکن کیفیت بتا نہیں سکتے آپ. وہ پانی والے پائی جانے والی چیز ہے. تو توجہات اور تصرفات سے اس کے دل و دماغ پر دوستو جو تصرفات ہوئے, جو تغیرات آئے, اور وہ جو اپنے باطل ہونا جو اس پر منکشف ہوا, اس حوالے سے دوستو توبہ کیا اس نے, اور پھر اس علاقے کے پورے سنیوں کو راحت ملی. اس قسم کی بات لکھی, حضرت تشریف لا چکے ہیں, اس لیے ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر مختصر کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے, بزرگان دین سے وابستگی اور تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, اس تھوڑے سے وقت میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ کے واقعات میں بہت سے غیر معمولی واقعات ہیں. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہونے کا واقعہ, شہاب ابی طالب میں نبی علیہ السلام کے محصور ہونے کا واقعہ, طائف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے جانے والا ناروا سلوک کا واقعہ, معراج کا واقعہ, پھر ہجرت کے بعد بدر کا واقعہ, بہت کا واقعہ, بہت سارے واقعات ہیں ایسے. لیکن اسلامی تاریخ کے لیے جس واقعے کو ملحوظ رکھا گیا وہ واقعہ ہجرت ہے. اس لیے جب ہم سن لکھتے ہیں تو ہجری لکھتے ہیں, بعثت نبوی نہیں, معراجی نہیں, عہدی بدری نہیں لکھتے, سن کیا لکھتے ہیں؟ ہجری. اس واقعے کو بنیاد بنانے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت بعض لوگوں نے بیان کی ہے کہ یہ غیر معمولی عزم, حوصلہ, ہمت کا ترجمان ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد ہی اسلامی فتوحات کے دروازے کھلے, اسلامی ترقیات کا ذریعہ ہوا, اسلام کے پھیلاؤ کے لیے راہیں ہموار ہوئیں. معلوم یہ ہوا کہ اپنے ترقی کے لیے, اپنی دین کی, اپنے دین کی ترقی کے لیے, اپنے ایمان و اسلام کی ترقی کے لیے ہجرت ایک بنیادی عنصر ہے. اور یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہجرت ایک وہ ہے جس کو یوں کہا گیا کہ وہ ہجرت فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی, لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کا وہ حکم باقی نہیں رہا. لیکن ایک ہجرت ایسی ہے جو مستقل طور پر اب بھی ہے, اور اسی میں ہماری ترقی چھپی ہوئی ہے. اس ہجرت میں تو یہ تھا کہ صاحب ایک وطن چھوڑ کے دوسری جگہ کو اپنا وطن بنانا, ایک ہجرت یہ تھی. جزوی طور پر ابھی بھی کسی جگہ کوئی شخص ہو اور وہاں اس کو اپنا دین و ایمان محفوظ رکھنا مشکل ہو, تو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مناسب جگہ جائے جہاں دین و ایمان محفوظ رہ سکتا ہے. یہ حکم باقی ہے, لیکن وہ بات ہجرت کی وہ نہیں باقی رہی. لیکن ایک ایسی ہجرت بھی ہے جو ہر شخص سے متعلق ہے اور اسی میں اس کی ترقی چھپی ہوئی ہے, اور وہ ہجرت ہے علم باطل سے اپنے آپ کو نکال کر علم حق کی طرف جانا, علم باطل سے نکلنا علم حق کی طرف, یعنی شرک سے نکلنا، نکل کر ایمان کی طرف، توحید کی طرف جانا، کفر سے نکلنا، ایمان کی طرف جانا، کذب سے نکلنا، صدق کی طرف جانا، تذبذب، شک و شبہ، ریب سے نکلنا، اخلاص اور استقامت کی طرف جانا، معصیت سے نکلنا، اطاعت کی طرف جانا، جہل سے نکلنا، علم کی طرف جانا، غفلت سے نکلنا، یاد حق کی طرف جانا، بدعات سے نکلنا، سنت کی طرف جانا، خلق کے یافت اور شہود ہی سے نکل کر خلق و حق کے یافت و شہود کی طرف جانا، یہ بھی یہ ہجرت ہے، یہ مستقل طور پر ہر شخص کے ساتھ میں ہے، جو جس قدر اس سلسلے میں باطل کو چھوڑے گا، حق کی طرف جائے گا، ترقی اس کی اسی قدر ہے۔ یہ بات تو پرانوں کو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی، نئےوں کو سمجھ میں آنے کے واسطے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیجیے، جو گناہ ہے نا وہ گناہ چھوڑ کے نیکیوں کی طرف جانا، سب تو سمجھ میں آتا نا، گناہ چھوڑنا نیکی کی طرف جانا، نافرمانی چھوڑنا فرما برداری کی طرف جانا، نفس کی خواہشات کو چھوڑنا رب کی مرضیات کی طرف جانا، محبت دنیا کو چھوڑنا فکر آخرت کی طرف جانا، فانی چیزوں کو پانے کی خواہشوں کو چھوڑ دینا، باقی ذات کو پانے کی چاہت کی طرف جانا، تر سمجھ میں آتا ہے، اس کے لیے سب تیار ہیں نا، جس کسی کو ترقی ہونا ہے دین کی، ایمان کی، اسلام کی، روحانیت کی، جس قدر جو ترقی جاتا ہے اس کو اسی قدر یہ ہجرت کا سلسلہ جاری رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس آج اس وقت میں اتنا ہی، اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔